بدھ 3 مئی کے سیربین کے ساتھ خزن پر حیدر کا سلام. افغانستان کے صدر کا پاکستانی آئی ایس آئی چیف کو سرد مہری والا جواب. پاکستان کی ہمسایوں سے کشیدگی کیا خطرے کا اشارہ ہے؟ دفاعی تجزیہ کار.
آج کی گلوبلائز دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا, کل یہ ہو سکتا تھا, لیکن پاکستان کے لیے مسائل بہت زیادہ ہوں گے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے حالیہ دورے کے دوران افغان صدر نے پاکستان آمد کی دعوت مسترد کر دی ہے. انہوں نے افغانستان میں ہونے والے حالیہ حملوں کی ذمہ داری بھی پاکستان پر عائد کی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں فرحت جاوید.
گزشتہ روز پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی اور اپنے ہم منصب معصوم استاکزئی سے ملاقاتیں کی, جن میں دہشت گردی, پاک افغان سرحد کی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. کابل میں افغان حکام نے بی بی سی پشتو کو بتایا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے دورے کی دعوت مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ پاکستان کا دورہ کریں گے. انہوں نے افغانستان میں ہونے والے حالیہ حملوں کی تحقیقات سے متعلق بعض دستاویزات بھی پیش کی. واضح رہے کہ افغان حکومت ملک میں دہشت گردی کے مختلف واقعات کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کرتی رہی ہے, تاہم پاکستانی دفتر خارجہ اور فوج نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے.
پاکستان کی سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے پیناما لیکس کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے لیے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے دیے گئے ناموں کو مسترد کر دیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
سپریم کورٹ نے دونوں اداروں کے سربراہان کو 5 مئی کو عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے, اور اس کے ساتھ انہیں اپنے ادارے میں گریڈ 18 اور اس سے اوپر والے گریڈ میں کام کرنے والے تمام افسران کے ناموں کی فہرست پیش کرنے کا حکم دیا ہے. بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز افضل کا کہنا تھا کہ عدالت پیش کی جانے والی فہرست میں سے خود تحقیقاتی کمیٹی کے لیے نمائندوں کا انتخاب کرے گی. سماعت کے موقع پر ایف آئی اے, نیب, فوج کے خفیہ اداروں, آئی ایس آئی اور ایم آئی کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کے لیے دیے گئے ناموں کے بارے میں سپریم کورٹ کے اس بینچ نے کوئی آبزرویشن نہیں دی, جس کے بارے میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ بظاہر عدالت عظمیٰ نے ان افسران کے نام منظور کر لیے ہیں.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیٹو کی سربراہی والے قافلے پر ہونے والے خود کش حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان ظفر.
افغانستان کے شعبہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 25 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. حکام نے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی زیادہ تعداد عام شہریوں کی ہے, جبکہ نیٹو کے 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. حملے میں نیٹو کے ایک گاڑی کو شدید نقصان پہنچا, جبکہ وہاں سے گزرنے والی بہت سی دوسری کاریں بھی دھماکے کی زد میں آئی ہیں. دھماکہ گنجان آبادی والے علاقے میں امریکی سفارت خانے سے کچھ فاصلے پر ہوا. شدت سنگ تنظیم دولت اسلامیہ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے.
ایران میں کوئلے کے کان میں ہونے والے زوردار دھماکے کے 22 درجنوں افراد کان کے اندر پھنس گئے ہیں. ایران کے ہنگامی امداد کے ادارے کے سربراہ کے مطابق کان کے 2 مختلف حصوں میں 80 کے قریب افراد پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستان اور ایران نے دونوں ممالک کی سرحدی سیکیورٹی فورسز کے درمیان مختلف سرحدی مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن بحال کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ.
یہ فیصلہ اسلام آباد کے دورے پر آئے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا. ایرانی وزیر خارجہ ایک 12 رکنی اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ اسلام آباد آئے ہیں. اس دورے کا بظاہر مقصد گزشتہ دنوں پاکستانی سرحد کے قریب 9 ایرانی سرحدی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت جیسے واقعات کی روک تھام ہے. ایران نے اس واقعے پر پاکستان سے شدید احتجاج بھی کیا تھا. شدت پسند تنظیم جیش العدل نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی.
شام کے مرکزی حزب اختلاف کے وفد نے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات سے واک آؤٹ کر دیا ہے. یہ مذاکرات روس کی حمایت سے ہو رہے تھے. اطلاعات کے مطابق شہریوں پر شام کی حکومت کی جانب سے جاری فضائی حملوں کے خلاف بطور احتجاج وفد نے مذاکرات سے واک آؤٹ کیا. ایک نئی تحقیق کے مطابق روزمیری نامی جڑی بوٹی کی خوشبو یادداشت پہ مثبت اثرات ڈالتی ہے. تفصیلات حمیرہ کمل سے.
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جس کمرے میں روز میری کے تیل کی خوشبو ہو وہاں پڑھائی کرنے والے طالب علم کی یادداشت میں 5-7% اضافہ دیکھا گیا. یہ نتائج بالغ افراد میں بھی اسی تناسب سے دیکھے گئے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یادداشت پہ روز میری کے مثبت اثرات کا حوالہ تاریخ میں بھی ملتا ہے اور قدیم یونانی طلباء امتحان کے دنوں میں اس بوٹی کی مالا گلے میں ڈالتے تھے. برٹش سائیکولوجیکل سوسائٹی کے سالانہ اجلاس میں پیش کی جانے والی اس تحقیق کے مطابق انسانوں میں سونگھنے کی حس بہت حساس ہوتی ہے. یہ حس دماغ کو سگنلز بھیجتی ہے جس سے دماغ کے یادداشت سے متعلق حصے میں عمل اور رد عمل شروع ہو جاتا ہے.
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی.
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں یوم آزادی صحافت کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی ہے اور مظاہرہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انڈیا کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ کرشنا گھاٹی سیکٹر میں پاکستانی فوجی لائن آف کنٹرول پار کر کے انڈیا کے زیر انتظام علاقے میں داخل ہوئے تھے. ان دونوں خبروں کی تفصیل پروگرام میں آنے کو ہے, لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. حالیہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان کی 3 اعلیٰ عسکری اور سیاسی وفود نے کابل کا دورہ کیا ہے. تاہم اب افغان حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے حالیہ دورے کے دوران افغان صدر نے پاکستان آمد کی دعوت مسترد کر دی ہے. تجزیہ کاروں نے اسے ایک انتہائی اقدام قرار دیتے ہوئے اعتماد کی بحالی کی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے. اسلام آباد سے فرد جاوید کی رپورٹ.
گزشتہ روز پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل نوید مختار نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی, افغان قومی سلامتی کے مشیر اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ معصوم استانکزئی سے ملاقاتیں کیں, جن میں دہشت گردی, پاک افغان سرحد کی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. کابل میں افغان حکام نے بی بی سی پشتو کو بتایا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کے دوران لیفٹنٹ جنرل نوید مختار نے انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی جسے انہوں نے مسترد کر دیا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ پاکستان کا دورہ کریں گے. افغان حکام کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے افغانستان میں ہونے والے حالیہ حملوں کی تحقیقات سے متعلق بعض دستاویزات بھی پیش کی اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ان حملوں میں ملوث افراد کو افغانستان کے حوالے کیا جائے. واضح رہے کہ افغان حکومت ملک میں دہشت گردی کے مختلف واقعات کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کرتی رہی ہے, تاہم پاکستانی دفتر خارجہ اور فوج نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ اس کی سرزمین افغانستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی, جبکہ شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں. پاکستانی حکام کے مطابق پاکستان نے عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے افغانستان کے ساتھ سرحد پر باڑ لگانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے. دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عسکری حکام کے یہ دورے جہاں ایک طرف دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد بحال کرنے کی کوشش ہے, وہیں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متوقع دورہ افغانستان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. واضح رہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ برس عہدہ سنبھالنے کے بعد افغانستان کی قیادت سے فون پر رابطہ کیا تھا. اس موقع پر افغان صدر اشرف غنی نے انہیں افغانستان آنے کی دعوت دی جسے پاکستانی آرمی چیف نے قبول کیا تھا. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
دفاعی تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی نے افغان صدر کے رویے کو غیر لچکدار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے باوجود ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اعتماد کی بحالی کی کوششوں کو جاری رکھے گا.
یہ ایک بڑا سخت اور غیر لچکدارانہ رویہ ہے, اور اگر افغانستان کے صدر کو یہ ایک ان کا مطالبہ ہے کہ پہلے جو افغان طالبان یا حقانی نیٹورک یا کسی اور کے پاکستان میں سیف ہیونز ہیں, یہی شکایت تو پاکستان کو بھی ہے کہ پاکستانی طالبان کو افغانستان میں پناہ ملی ہے, پاکستان نے شواہد بھی افغانستان کو دی ہیں, تو یہ تو پھر الزام تراشی ہوتی رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ مزید پاکستان کی طرف سے کوشش ہوگی, وہاں سے اگر الزامات لگیں گے پاکستان اس طرح جواب نہیں دے گا جس طرح افغانستان کی طرف سے الزامات لگتے ہیں.
واضح رہے کہ افغان حکومت ملک میں دہشت گردی کے مختلف واقعات کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کرتی رہی ہے، تاہم پاکستانی دفتر خارجہ اور فوج نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں دونوں ملکوں میں تعلقات کی بہتری کے لیے سالس کا کردار ہونا ضروری ہے۔
افغانستان کا الزام ہے کہ پاکستان میں 32 تربیتی مراکز ہیں ان لوگوں کے لیے جو افغانستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، یا انہوں نے 85 افراد کی ایک فہرست پاکستان کو دی ہے کہ یہ مطلوبہ ہیں پاکستان میں۔ پاکستان نے اس سے پہلے 76 افراد کی ایک لسٹ افغانستان کو دی تھی کہ یہ مطلوبہ ہیں افغانستان میں، تو وہ جو لسٹ ہے اس کے اوپر بھی اگر کچھ کام ہو جائے اور کوئی تھرڈ پارٹی کو بھی لے آئے تاکہ یہ بات کچھ آگے بڑھے، ورنہ اگر یہی رویہ ہوگا تو پھر یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی۔ افغانستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں، ادھر دارالحکومت کابل میں نیٹو کے سربراہی والے ایک قافلے پر بظاہر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، ادھر نیٹو نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے اس حملے میں نیٹو کی بکتر بند گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے جسے فوجیوں کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کابل میں شعبہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 25 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ افغان وزیر داخلہ کے ترجمان نجیب دانش کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے تمام افراد عام شہری تھے۔
تلفاتی کے بمو کو زورش شدہ
ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق 8 افراد ہلاک اور دیگر 25 افراد زخمی ہوئے ہیں، یہ تمام افراد عام شہری ہیں۔ خودکش بمبار کا ہدف اس علاقے سے گزرنے والا بین الاقوامی فورسز کا قافلہ تھا۔ بین الاقوامی فورسز کا کوئی رکن ہلاک نہیں ہوا ہے، ان کی ایک گاڑی کو البتہ جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔
امریکی سفارت خانے سے تھوڑے ہی فاصلے پر شہر کے ایک پرہجوم علاقے میں ہوئے اس حملے میں نیٹو کی ایک گاڑی کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ وہاں سے گزرنے والی بہت سی دوسری کاریں بھی دھماکے کی زد میں آئی ہیں۔ ایک عینی شاہد نے بی بی سی کو بتایا،
وہ خودکش بمبار دو سڑکوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور بے چینی کے ساتھ ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ جب دو امریکی بکتر بند گاڑیاں اس کے قریب پہنچی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں اس علاقے سے گزرا تھا، جب میں وہاں سے گزر گیا تب یہ دھماکہ ہوا۔
نام نہاد شدت پسند دولت اسلامیہ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ گروپ افغانستان میں 2015 سے سرگرم ہے اور ملک میں حال ہی میں ہوئے کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کابل میں نیٹو کے قافلے پر حملے کی مذمت کی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، میں تمام متاثرین کے لیے دعا گو ہوں۔ واضح رہے کہ 3 ہفتوں پہلے امریکہ نے مشرقی افغانستان میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر استعمال سرنگوں کے نیٹ ورک پر اپنا سب سے طاقتور غیر جوہری بم گرایا تھا اور اس میں کئی شدت پسند ہلاک ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس بم کو میدان جنگ میں استعمال کیا گیا۔ شدت پسندوں کی جانب سے حال ہی میں کیے گئے متعدد حملوں کے بعد ادھر امریکہ افغانستان میں مزید فوجی بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔
تفصیل آپ شمائلہ خان سے سن رہے تھے۔ اور خطے میں انہی کشیدہ حالات کے دوران پاکستان اور ایران نے سرحدی سیکیورٹی فورسز کے درمیان مختلف سرحدی مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد کے دورے پر آئے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کی پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ایران کے وفد نے آج اسلام آباد میں مصروف دن گزارا۔ وفد نے وزیر اعظم نواز شریف، فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوا اور وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان سے ملاقاتیں کی۔ مبصرین کے مطابق اس دورے کا مقصد گزشتہ دنوں پاکستانی سرحد کے قریب 9 ایرانی سرحدی سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت جیسے واقعات کی روک تھام ہے، اور وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں بھی یہ معاملہ خاص طور پر موضوع گفتگو رہا۔ وزیر اعظم نے سرحدی چوکی پر حملے اور اس میں ایران کے 9 محافظوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان وفود کے تبادلوں پر زور دیا۔ یاد رہے کہ ایران نے اس واقعے پر پاکستان سے شدید احتجاج کیا تھا۔ جیش العدل نامی شدت پسند تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ جواد ظریف کی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان سے ملاقات کے بعد جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ دونوں وزراء نے بہتر رابطوں، خفیہ معلومات کے زیادہ تبادلے، سیاسی اور عسکری تعاون کے ذریعے مؤثر سرحدی انتظام، منشیات کی سمگلنگ اور سرحد پر غیر قانونی آمد و رفت کو روکنے پر اتفاق کیا۔
ملاقات میں سرحدی امور، اسمگلنگ اور منشیات کے کاروبار کے بارے میں تشویش کو دور کرنے کے لیے کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ یہ کمیٹیاں ان شعبوں میں تعاون کے امکانات کی نشاندہی کریں گی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے جواد ظریف سے ملاقات کو ان عناصر کے لیے مضبوط پیغام قرار دیا جو پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ جواد ظریف نے چودھری نثار علی خان کو ایران کے دورے کی دعوت بھی دی۔
تفصیل آپ شمائل اجافی سے سن رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ کرشنا گھاٹی سیکٹر میں پاکستانی فوجی لائن آف کنٹرول پار کر کے انڈیا کے زیر انتظام علاقے میں داخل ہوئے تھے، جہاں انہوں نے فوج کی ایک گشتی پارٹی پر حملہ کیا۔ انڈیا کا الزام ہے کہ پاکستانی فوج کی ایک بارڈر ایکشن ٹیم نے اس حملے میں دو فوجیوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو مس کیا تھا۔ دلی سے سہیل حلیم۔
دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط کو آج وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ انڈیا کے پاس پاکستانی فوجیوں کی دراندازی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں اور یہ کہ اس حملے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے:
بھارت سرکار نے یہ مانگ کری ہے پاکستان سے کہ ان کی سینا میں جو بھی سپاہی یا ان کے کمانڈرز اس گھٹنا کے لیے ذمہ دار ہیں، اتردائی ہیں، ان کے خلاف ترنت اچت کارروائی کری جائے۔ جو خون کے نمونے ہیں جو ہمارے سپاہیوں کے ہیں، خون کے نمونے ان سے، اور جو خون کی جو نشاندہی ہے، جو نشانی وہاں پہ زمین پر ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو پاکستان سے آئے تھے وہ پاکستان میں نینترن ریکھا پار کر کے واپس چلے گئے، اور ہمارے پاس اس بات کے پختہ ثبوت ہیں کہ یہ گھٹنا، یہ ہتیا پاکستان آرمی کے لوگوں نے کری ہے، اور نینترن ریکھا کو پار کر کے، نینترن ریکھا کے اس پار آ کر کے انہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے۔
لیکن کئی مرتبہ پوچھے جانے کے باوجود یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ خون کے نشان ہندوستانی فوجیوں کے تھے، پاکستانی فوجیوں کے، یا دونوں کے، اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ خون کس کا تھا؟
Are there two sets of evidence, one of Indian soldiers and one others?
تو کیا پاکستانی سولجرز انجرڈ ہو کر کے واپس لوٹے ہیں؟ کیا ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہے جس سے کہ وہ خون بہتے ہوئے واپس لوٹتے چلے ہوئے چلے گئے؟
I don't think it is ambiguous, so I would suggest we leave it at that.
گوپال باگلے کے مطابق پاکستانی ہائی کمشنر نے اس الزام سے انکار کیا کہ اس واقعے میں پاکستانی فوج ملوث تھی۔
اچایوکت صاحب نے کہا کہ پاکستان کی سینا نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا اس گھٹنا میں، لیکن وہ ہم نے جو کچھ ان سے کہا ہے وہ اسے اپنی سرکار تک پہنچا دیں گے۔
انڈیا میں حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ اس واقعے کا انتقام لے۔ فوج کا کہنا ہے کہ وہ جب اور جہاں مناسب سمجھے گی جوابی کارروائی کرے گی، لیکن وزیر تجارت نرملا سیتارمن سے جب ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ پوچھا گیا کہ انڈیا نے پاکستان کو خصوصی مراعات یافتہ ملک کا درجہ دے رکھا ہے، اسے ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ تجارت کے فیصلے جذباتی ہو کر نہیں کیے جاتے اور یہ درجہ ڈبلیو ٹی او کے تحت دیا گیا ہے۔
The most favored nation treatment in the WTO is expected to be offered to all countries.
بی جے پی کی حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب پارٹی حزب اختلاف میں تھی تو اس طرح کی کارروائیوں کے بعد پاکستان کو سبق سکھانے کا مطالبہ کرنے سے نہیں چوکتی تھی۔ اب حزب اختلاف کانگریس اسے اپنے ہی پرانے بیانات یاد دلا رہی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائر ایئر وائس مارشل مسعود اختر سے بات کی اور ان سے میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کی تمام سرحدوں پر سوائے چین کے کشیدگی جاری ہے، اور چاروں طرف سے اس کشیدگی کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور یہ سارے ہمسائے کیا پاکستان کے لیے خطرہ ہیں؟
اگر پاکستان اپنے ایک شناخت، ایک مشترکہ قومی مقصد اور ایک سیٹ قومی مفادات کا ان کا تعین نہیں کرتا تو پھر ہمارے ریسپانسز مور آفٹن دین ناٹ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ دوسرے لوگ تو اپنی قومی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ مثلا ایران کو ہم نے ابھی اپنا دشمن بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب ضیاء الحق صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ کیا ورچولی تو نیچرلی ایران کو بڑا پریشانی ہوئی، آج بھی ایران پریشان ہے۔ آج کے اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ ایران بڑا سخت ناراض ہے جو ہم نے، ہمارے پرانے چیف جو ہیں وہ گئے ہیں اس ایگریمنٹ میں۔ افغانستان کے ساتھ تو ہمارے مسائل رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے مسائل رہے ہیں، और अब जबकि वहां पे मोदी आ गए हैं जो कि एक अफर्म्ड हिंदुत्व के दावी हैं, दावा करते हैं, तो फिर हमारे मसाइल ज्यादा हैं। कल याद रखिए कि जब वाजपेयी थे वो भी बीजेपी की हुकूमत थी, मगर क्योंकि वो जाती तौर पर बड़े सीजेंड और जमहूरी मिजाज के वजीर आजम थे। अफगानिस्तान में तो मसाइल बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ से तो हमने किनारा कशी कर लिया, लेकिन उसके जो रेमनेंट्स हैं वो अभी भी बाकी हैं शायद, और इसी वजह से हमारे मसाइल हैं। तो चीन के साथ, चीन मेरे ख्याल में तो दरपर्दा हमें अब तो नहीं, क्योंकि इन्होंने जब से ज़र्ब अर्ज की है तो ये सच है जो थोड़ा बहुत मैं जनरल से बात होती रहती है कि हमने कोशिश जरूर की है कि हम तफरीक ना करें गुड तालिबान और बैड तालिबान में, और सो लेकिन पहले तो चीन भी शिकायत करता रहा हमसे दरपर्दा।
भारत का आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान का, ईरान का भी, भारत से जो है वो कशीदा ताल्लुकात की हमारी एक मुनफरद तारीख है। अफगानिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो फिर भी मैनेज किए जा सकते हैं, मगर ईरान तो तारीखी तौर पर जो है वो पाकिस्तान का दूसरा है, तो गड़बड़ असल में है क्या?
देखिए, ईरान तारीखी तौर पर पाकिस्तान का दोस्त उस वक्त रहा जब शाह ईरान था। जैसे ही वहां पे मुलाइयत या क्लर्जी पावर में आई तो हमारे ताल्लुकात ज्यादातर अमूमी तौर पर बहुत खराब या खराब रहे हैं। जियाउल हक के जमाने में तो बिलखसूस बहुत खराब रहे हैं। उस वक्त हम प्रॉक्सी वॉर का एक टारगेट बन गए। उधर से सऊदी अरब हमारी इंतहाई दाएं बाजू की, और आज भी वो कर रहे हैं, जो कि ईरान काउंटर करता है अपने अपने तई जैसे भी कर सकता है। टू टॉप इट ऑल, अब हमने हालांकि हमने ईरान के साथ बड़ी कोशिश की है सफारती तौर पर, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि अगर हमें अपने मफादात का तायुन नहीं किया 1947 से लेकर आज तक, मैं अक्सर टीवी एंकर्स को कहता हूं कि आप क्यों नहीं कहते वजीर खारजा को या वजीर आजम को, लिख के दें हमें चार हमारे अहम तरीन मफादात जिससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेट देयर बी ए डिबेट ताकि वो ठीक हो। तो वो नहीं होगा तो हम कभी सऊदी अरब के साथ चले जाएंगे, और याद रखिए कि वो जो अंग्रेजी के कॉल हैं कि आप अपने नेबर्स को चूज नहीं कर सकते, अपने दोस्त चूज कर सकते हैं मगर जो आपके आपके नेबर्स हैं, हमसाए हैं, वो नहीं चूज कर सकते। इसी तरह से दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है सिवाय कौमी मफादात के। तो दोनों चीजों में हमने मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा, और ये चीज मैं बजा तौर पर कह दूं कि फौजी लिहाज से हम नहीं हारेंगे, हम जहां पे हारेंगे वो सियासी जो हमारी चपलिश होगी लोगों के साथ वो फ्लो इन कर जाएगी फौजी महाज पे। तो ये तो होता रहेगा जब तक हम अपने स्ट्रेटेजिक या तस्वीराती लेवल को ठीक नहीं करेंगे।
अच्छा, अफगान सदर ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत दिए। भारत अपने फौजियों की लाशों के मस्क किए जाने के सबूत दे रहा है। ईरान के वजीर खारजा इस्लामाबाद में शिकायत लेके आए हुए हैं। क्या इस किस्म के हालात किसी बड़ी सिक्योरिटी खतरे की निशानदेही कर रहे हैं?
नहीं नहीं, मेरे ख्याल में वो नहीं होगा। आज की ग्लोबलाइज या आलमियत की दुनिया में ये नहीं हो सकता। कल ये हो सकता था जबकि पूरी दुनिया दो क्लियर ब्लॉक्स में बटी हुई थी, आज नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान के लिए मसाइल बहुत ज्यादा होंगे। इंडिया के साथ तो वो तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्वॉर्न एनिमी, मगर अफगानिस्तान के साथ तो न सिर्फ गुड तालिबान बैड तालिबान दोनों साइडों पे, लेकिन उसके साथ साथ अफगान आर्मी जो है अब अमरीकी भी एक्सेप्ट करते हैं, उसकी तस्लीम करते हैं कि वो लोग जो अफगान नेशनल आर्मी और फोर्सेस हैं उनको उनकी तरबियत करने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। नंबर दो, वहां पे पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, लोग बटे हुए हैं तबकों में और अपने अपने ब्लॉक्स में। मसलन शुमाली इतिहाद डिफरेंट है, ताजिक्स डिफरेंट हैं, शियाइट्स जो मगरब में हैं वो डिफरेंट हैं, साउथ में जो पठान हैं वो डिफरेंट हैं, तो उनके आपस में सख्त लड़ाई है। तो इन वजूहात की बिना पर हमारे मसाइल रहेंगे, मगर एक बहुत बड़ा मसला मेरे ख्याल में, और उसमें मैं ये नहीं कि मैं फौज से हूँ, मगर मैं तो एयरफोर्स में, आर्मी से नहीं हूँ, हमारी आर्मी की वजह से और हमारी जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है उसकी वजह से शायद कोई बहुत बड़ी हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मगर ये एग्रेवेट होते रहेंगे, ये मेरे ख्याल में और खराब होता रहेगा मामला जल्द या बदेर।
دفاعی امور کے تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے نجی ٹی وی چینل بول اور بول انٹرٹینمنٹ کے لائسنس منسوخ کر دیے ہیں. پیمرا کے آج صبح جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ قدم وزارت داخلہ کی جانب سے ان چینلز کی مالک کمپنی لبیک پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کی سیکیورٹی کلیئرنس مسترد کیے جانے کے بعد اٹھایا گیا ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے جو پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے پاناما لیکس کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے لیے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے دیے گئے ناموں کو مسترد کر دیا ہے. یہ رپورٹ بھی پروگرام میں آنے کو ہے. سیر بین ابھی جاری ہے.
مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
کھیلوں کی خبروں کا پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان برج ٹاؤن میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن ہے. تیسرے دن کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے اپنی دوسری اننگز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 40 رنز بنائے تھے. اس سے قبل پاکستان کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 393 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. تیسرے دن کھیل کی خاص بات اظہر علی کی سینچری رہی, وہ 105 رنز پر آؤٹ ہوئے جبکہ کپتان مصباح الحق 1 رن کی کمی سے سینچری اسکور کرنے میں ناکام رہے. یہ ٹیسٹ کرکٹ میں تیسرا موقع ہے کہ مصباح الحق کی اننگز کا خاتمہ 99 رنز پر ہوا ہے. پی ایس ایل کے دوسرے سیزن کے دوران اسپاٹ فکسنگ میں مبینہ طور پر ملوث پاکستانی کرکٹر خالد لطیف نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے اختیارات کو ایک بار پھر چیلنج کر دیا ہے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ یا نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے. خالد لطیف نے اسپاٹ فکسنگ کیس کی تحقیقات روکنے کے لیے ٹریبیونل کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے ایک بار پھر یہی موقف اختیار کیا ہے کہ پی سی بی کے ٹریبیونل کو کرکٹرز کے خلاف تحقیقات اور کارروائی کا اختیار نہیں. فٹ بال چیمپئنز لیگ کے پہلے سیمی فائنل میں ریال میڈرڈ نے کرسٹیانو رونالڈو کی ہیٹرک کی بدولت ایتلیٹیکو میڈرڈ کو 3-0 سے شکست دے دی. یہ چیمپئنز لیگ کے دوران رواں سیزن میں رونالڈو کی دوسری ہیٹرک ہے.
رونالڈو ریڈی ٹو پاس, ہیر وی گو, رونالڈو فار دی ہیٹرک, آف کورس کرسٹیانو رونالڈو.
وہ چیمپئنز لیگ کی تاریخ میں 103 گولز کے ساتھ سب سے زیادہ گولز کرنے والے کھلاڑی ہیں جن کے ناک آؤٹ مرحلے میں اسکور کیے گئے گولز کی تعداد 52 ہو گئی ہے. رونالڈو نے چیمپئنز لیگ کے گزشتہ 3 میچز میں 8 گول کیے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے بارسلونا کے لائنل میسی کا چیمپئنز لیگ میں 7 مرتبہ ہیٹرک کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے. ٹینس کی عالمی رینکنگ میں سر فہرست پلیئر اینڈی مرے کا کہنا ہے کہ روس کی ٹینس اسٹار ماریا شراپووا اگر ومبلڈن اوپن کھیلنے کے لیے کوالیفائی نہ بھی کر پائیں تو بھی انہیں وائلڈ کارڈ انٹری ملنے کے امکانات روشن ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے سبا ناز سے. آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. ناروے کے ایک ارب پتی شخص نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی دولت کا بڑا حصہ سمندروں سے پلاسٹک کا کوڑا نکالنے کے لیے کی جانے والی تحقیق کے لیے وقف کر دیں گے. کیل اینگروک سابق ماہی گیر ہیں اور انہوں نے تیل سے اپنی دولت کمائی ہے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلمان.
افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے حالیہ دورے کے دوران افغان صدر نے پاکستان آمد کی دعوت مسترد کر دی ہے اور افغانستان میں ہونے والے حالیہ حملوں کی ذمہ داری بھی پاکستان پر عائد کی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے پیناما لیکس کے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے لیے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے دیے گئے ناموں کو مسترد کر دیا ہے.
شام کی مرکزی حزب اختلاف کے وفد نے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات سے واک آؤٹ کر دیا ہے۔ برطانیہ کی وزیراعظم نے چند یورپی سیاستدانوں پہ الزام لگایا ہے کہ وہ اگلے ماہ ہونے والے عام انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی غرض سے یورپی یونین سے علیحدگی کے مذاکرات پہ دھمکی آمیز رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے پاناما لیکس کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے دیے گئے ناموں کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے دونوں اداروں کے سربراہان کو جمعہ 5 مئی کو عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں ان اداروں میں گریڈ 18 اور اس سے اعلیٰ درجے پر فائز تمام افسران کے ناموں کی فہرست پیش کرنے کو بھی کہا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی خصوصی بینچ نے پاناما کیس کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق سماعت کی۔ سماعت کے موقع پر قومی احتساب بیورو، فوج کے خفیہ اداروں، انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کے لیے دیے گئے ناموں کے بارے میں سپریم کورٹ کے اس بینچ نے کوئی آبزرویشن نہیں دی، جس کے بارے میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ بظاہر عدالت عظمیٰ نے ان اداروں کی طرف سے بھیجے گئے افسران کے نام منظور کر لیے ہیں۔ اس تحقیقاتی ٹیم میں شمولیت کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے ایک ایک نام بھیجے گئے تھے، جس پر سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے عدم اعتماد کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے عدالت کو بتایا کہ ان کی معلومات کے مطابق اسٹیٹ بینک کے گورنر پاکستان میں نہیں ہیں، جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ان کی جگہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک بھی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز افضل کا کہنا تھا کہ عدالت ان دو اداروں کی طرف سے پیش کی جانے والی افسران کی فہرست میں سے خود تحقیقاتی کمیٹی کے لیے نمائندوں کا انتخاب کرے گی۔ اس خصوصی بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی اس معاملے میں بہت تاخیر ہو چکی ہے اور اب مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ترجمان فواد حسین چودھری کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت پاناما لیکس کے لیے بنائی جانے والی تحقیقاتی ٹیم کی کارکردگی پر نظر رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے ہر 15 روز کے بعد سپریم کورٹ میں پیش کی جانے والی رپورٹ کو عام کیا جائے۔
یہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہے جو ایک لیگل سکیم سے جنم لیا ہے جس نے، اور اس کا ایک پولیٹیکل حل ہے، اور پولیٹیکل حل یہی ہے کہ یا تو نواز شریف صاحب اس انویسٹیگیشن کا خود کو عہدے سے علیحدہ کر لیں، یا ہم پھر نئے الیکشن کی طرف جائیں۔ اگر مسلم لیگ نون اپنا نیا وزیر اعظم منتخب نہیں کرتی، ہم عمران خان صاحب، ہماری پارٹی بینچ کے جو تفتیش ہے اس کے اوپر، اور جو جی آئی ٹی جو یہ انویسٹیگیشن کرے گی، ہم اس کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے 20 اپریل کو پاناما لیکس کے معاملے پر اپنے اکثریتی فیصلے میں 7 دن میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں کو تحقیقاتی عمل کا حصہ بننے کا کہا تھا۔ ادھر حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت کی قیادت نے پاناما لیکس میں احتساب کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تحریک انصاف کی قیادت کو اس عمل سے گزرنا ہوگا۔
ہم نے تو احتساب کے لیے اپنا سر جھکا دیا عدالت کے آگے، ان کو ہم پکڑ کے لائیں گے۔ وہ دن آج پھر آپ کے سامنے ہے کہ ان کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے، اور آج پھر اسی طرح یہ چھپ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں۔ آج اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہمارا کیس، ہمیں ڈسمس کر دیا جائے۔ ہمیں اس احتساب کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے، ہمیں اپنی تلاشی نہ دینی پڑے، کہاں گئی وہ دلیری، کہاں گئی وہ شفافیت۔
حکمراں جماعت کے رہنما حنیف عباسی نے عمران خان کی جانب سے اثاثے چھپانے پر انہیں نااہل قرار دینے سے متعلق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جس کی سماعت چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاناما کیس کے فیصلے کے موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے دیے گئے سارے ناموں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاناما کیس کے فیصلے کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی یا جے آئی ٹی کے لیے کئی نام بھیجے جائیں اور سپریم کورٹ کا بینچ خود ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا۔ تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ یہی سوال میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر اکرام الحق سے پوچھا، جو کہ ٹیکس اور بدعنوانی کی روک تھام کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔
جی، اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہے وہ اداروں کے سربراہ پر نہ چھوڑی جائے، کیونکہ یہ تاثر جو تھا یہ فیصلے میں بھی تھا اور عام طور پر بھی ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں براہ راست چونکہ حکومت کے کنٹرول میں ہیں, اور اس بات یہ کہ ان کے سربراہ کی جو تقرریاں ہیں وہ ذاتی پسند کی بنیاد پر ہو رہی ہیں, اور وہ چونکہ ذاتی پسند کی بنیاد پر آتے ہیں تو وہ پھر اپنے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں ان کو سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ریاست پاکستان میں یہ معاملہ جو ہے یہ کئی عرصے سے, چاہے وہ نیب ہو یا وہ ہمارا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہو, چاہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہو یا اسٹیٹ بینک ہو, اصولی طور پر تو یہ خود مختار ادارے سمجھے جاتے ہیں. ہمارے قانون کے مطابق بھی یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے علیحدہ سے بنے ہوئے ہیں, اور ان کی حیثیت ان گورنمنٹ کے اداروں جیسی نہیں ہے جیسے براہ راست منسٹریز کے اندر کام کرتے ہیں. مگر ہمارے یہاں کافی عرصے سے یہاں تقرریوں کے ذریعے اور سیاسی مداخلت کے ذریعے ان کو بجائے یہ کہ ریاستی ادارے رہتے ان کو حکومتی ادارے بنا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اب سپریم کورٹ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ پورے نام ان کو دے دیں اور وہ اپنی مرضی سے ان میں سے قابل لوگوں کو لیں گے, نہ یہ کہ سربراہان کے پاس یہ ثوابدید رہے کہ وہ جس کو چاہے نامزد کر دیں.
اچھا, اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے اصل معاملہ ہے کیا؟
جی, یہ جو 13 سوالات سپریم کورٹ نے اٹھائے ہیں یہ دراصل جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی یہ آرٹیکل 190 کے تحت ایک طرح سے سمجھا جائے کہ ایگزیکٹو کے طور پر جو سپریم کورٹ میں کوئی کام لینا ہو تو وہ ایک آرٹیکل 190 ہے ہمارے آئین پاکستان کا, جو یہ کہتا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ ان ایک پہ سپریم کورٹ کام کرے گی. تو یہ اس کو عام طور پر یہاں جو بحث ہو رہی ہے ہمارے یہاں اس میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جیسے کسی کریمنل معاملے میں انویسٹیگیشن کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جاتی تھی, ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ سیکشن 9 اینٹی ٹیررزم ایکٹ سے آیا ہے, کیونکہ وہاں تحفظ کا معاملہ ہوتا تھا اور ایک ادارے پولیس وغیرہ ڈرتے تھے, تو وہاں اس طرح کی خاص طور پہ پروویژن ڈالی گئی کہ پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کرے گی. دو, ایک تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ٹیررسٹوں سے ڈیل کر رہے تھے تو اس کو لوگ اس کے ساتھ کچھ انٹرمنگل کر رہے ہیں, جبکہ یہ کانسیپٹ جو ہے انڈیا میں رام جیٹھ ملانی صاحب کا کیس ہوا تھا ورسز یونین آف انڈیا 2011 میں, جہاں بلیک منی اسٹیش تھی باہر اور حکومت ہند جو تھی وہ اس پہ مناسب کاروائی نہیں کر رہی تھی, تو پھر ویٹرن جو پالیٹیشین تھے رام جیٹھ ملانی وہ سپریم کورٹ میں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن لے کر گئے, اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ ادارے کام نہیں کر رہے تو ہم یہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیتے ہیں اور وہ ہمارے زیر نگرانی کام کرے گی. اسی طرح کا فیصلہ جو ہے یہ ہمارے سپریم کورٹ میں, اگر اس میں آپ جسٹس شیخ عظمت سعید کی کا نوٹ پڑھیں تو انہوں نے اسی کیس کا حوالہ دیا ہے, رام جیٹھ ملانی ورسز یونین آف انڈیا 2011 کا بہت 11 کا بہت مشہور کیس ہے.
اچھا, ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آف شور کمپنیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا آسان کام نہیں, تو سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہے؟
کیونکہ وہ کاغذات تو موجود ہیں, صرف مسئلہ وہاں یہ تھا کہ انہوں نے جو تھے مریم صفدر صاحبہ نے ان سگنیچرز کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ فیک ہیں, یہ تو ڈاکومنٹس ہی فیک ہے. اور کل بھی دیکھا آپ نے کہ پیناما کے جرنلسٹوں اور ان کے درمیان جو ہے وہ ٹویٹر پہ نوک جھونک بھی ہوئی. تو اب یہ اس کی اتھینٹیسٹی کو جانچنے کا دو طریقے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ کاغذات جو انہوں نے سپریم کورٹ کا آلریڈی ریکارڈ کا پارٹ بن چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ وہی تھے جو کہ پیناما پیپرز میں سے حاصل کیے گئے تھے, تو تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ وہ پیناما کی جو اینٹی ٹیررزم کی کمیٹی تھی جس نے ان کو گرل کیا تھا منروا کو, اور اس کے ذریعے نسخہ کے ذریعے پھر یہ معلومات حاصل ہوئی تھی کہ بینیفیشل اونر کون ہے, ان سے اس کاغذ کی صرف نوٹرائزیشن اور اٹیسٹیشن کروا لیتے, مگر چونکہ انہوں نے یہ نہیں کیا تو اب یہ ایک خط لکھا جائے گا, کیونکہ نیب کے پاس ان کے سیکشن 23 میں یہ ان کو انٹرنیشنل اسسٹنس کی جو ہے وہ حاصل ہے, اور وہ صرف یہ نہیں پوچھیں گے تو یہ پوچھیں گے کہ یہ جو خط تھا جو کہ پارٹ ہے کیا یہ خط جو ہے درست ہے یا نہیں ہے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اثر نو کچھ نئی کھوج کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ جو اس وقت دستاویزات موجود ہیں ان کو کراس ایگزامن کرنا ان کے ذریعے, اور جن کے اسے کوئی ایڈورس انفرنس لیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو صفائی کا موقع دینا, اور جن جن حکومتوں سے ان دستاویزات کے بارے میں تصدیق چاہے دو تو آج کل کے الیکٹرانک زمانے میں وہ ایک آدھ دن میں بھی ہو جاتی ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا بڑا مشکل مرحلہ نہیں ہے, مگر بحث اس انداز میں ہو رہی ہے کہ شاید یہ نئے سرے سے کوئی کھوج ہوگی, کیونکہ کاغذات تو آپ ریڈی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کا حصہ بن چکے ہیں, مگر وہ اس پہ مزید تفتیش چاہتے ہیں اور ان کو موقع دینا چاہتے ہیں.
یہ تھے ڈاکٹر اکرام الحق, جو کہ ٹیکس اور بدعنوانی کی روک تھام کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں مردم شماری کا سلسلہ جاری ہے, جس کے دوران لوگوں سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں. لیکن مردم شماری کے فورم پر جو 9 زبانیں درج ہیں ان میں گلگت بلتستان کی کوئی زبان شامل نہیں. اس علاقے کی لسانی ثقافت کس قدر مالا مال ہے اور وہاں کے باسی اپنی زبان کو نظر انداز کرنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, نامہ نگار ظفر سید نے سکردو, گلگت اور ہنزا جا کر اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے.
جب 47 میں ڈوگروں نے حملہ کیا تو ہم سب لوگ گاؤں چھوڑ کر اپنے ساز و سامان سمیت پیچھے والے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ڈوگروں کے ہاتھ کچھ نہ آ سکا.
پھولدار سویٹر, گرم اونی چادر اور کالی واسکٹ میں ملبوس 100 سالہ بزرگ حسن ابا نے کہانی سناتے سناتے حقے کا کش لیا تو پھانس لگ گئی اور کئی سیکنڈ تک کھانسنے کے بعد کہیں جا کر ان کی سانس بحال ہو سکی.
سوائے علی حسین کے, جو افراتفری میں اپنی چادر پیچھے چھوڑایا تھا, اسے ڈوگرے ساتھ لے گئے.
اس پر تمام چوپال میں قہقہہ بلند ہوا اور حسن ابا کے قریب بیٹھے لال سرخ علی حسین, جنہوں نے سفید اونی ٹوپی پر پیلے رنگ کا پھول لگا رکھا تھا, مزید لال سرخ ہو گئے. یہ چوپال سکردو سے 46 کلومیٹر دور کرگل روڈ اور مٹیالے دریائے سندھ کے کنارے پر واقع گاؤں سرمک میں قائم ہے. یہاں ہر شام بڑے بوڑھے آ کر جمع ہوتے ہیں اور گردشی حقے کے کھانسی آلود کشوں کے دوران پرانے واقعات, حالات حاضرہ, لطائف اور گپ شپ کا تبادلہ کرتے ہیں اور اس بیچ انوکھی مقامی سوغات پایو, یعنی گھی اور ستو ملی نمکین چائے کا دور چلتا رہتا ہے. یہ لوگ مخصوص صوتیات والی بلتی زبان بولتے ہیں, جو اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ پاکستان کی واحد زبان ہے جو چینی تبتی لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. ان لوگوں کو گلا ہے کہ پاکستان بھر میں جاری مردم شماری میں صرف 9 زبانیں بولنے والوں کی گنتی ہو رہی ہے, جن میں ان کی زبان شامل نہیں ہے. صرف بلتی ہی نہیں, گلگت بلتستان کی تمام دوسری زبانوں کو بھی اس مردم شماری میں نظر انداز کر دیا گیا ہے. حالانکہ یہ علاقہ زبانوں کے لحاظ سے خاصا مالا مال ہے اور یہاں دنیا کی چند بلند ترین چوٹیوں کے دامن میں آباد وادیوں میں متعدد منفرد زبانیں بولی جاتی ہیں. قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کی طالبہ سکینہ شینا زبان بولتی ہیں. انہوں نے کہا,
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کے ماتھے کا جمر کہلاتا ہے, تو گلگت بلتستان کی جو لوکل لینگویج ہے شینا, اسے تو اس میں شامل کرنا بہت ہی امپورٹنٹ تھا جو کہ نہیں ہو سکا. اس کی میں اپنا اوپینین یہ دوں گی کہ سب سے پہلے تو گلگت بلتستان کو پروونس میں ہی شامل نہیں کیا گیا ہے, جو کہ ایک بہت ہی نیگیٹو وہ ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کو ایک صوبے کی شکل دے, پھر اس کو لینگویج میں شامل کرنا ہوگا, جو کہ نہیں کیا. یہاں کے لوگ جس کی وجہ سے ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے, تو گلگت جو ہے وہ پاکستان اس کا ناردرن ایریا ہے, تو اس کی جو لینگویج ہے شینا, اس کو شامل کرنا چاہیے تھا.
گلگت بلتستان اسمبلی میں حزب اختلاف کی جماعت مجلس وحدت المسلمین نے اس معاملے پر اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کی تھی, تاہم حکمران مسلم لیگ نون نے یہ کہہ کر اس پر بحث نہیں ہونے دی کہ یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے اور اسے حکومت ہی کو نمٹنے دیا جائے. رکن اسمبلی حاجی رضوان علی,
دیکھیں جی, گلگت بلتستان ابھی نیولی پروگرس کر رہا ہے ٹورڈز کنسٹیٹیوشنل رائٹ کے لیے, اور اس کنسٹیٹیوشنل رائٹ کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو عوام ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ ان کی ثقافت, ان کی تاریخ اور ان کی جو سینس آف رائٹ ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو زبانوں کے یہاں پر جتنی زبانیں ہیں, اگر ان کی شناخت ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کہ یہاں پر گلگت بلتستان میں ڈائیورسٹی کس قدر ہے اور اس ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر کوہیجن اور یونٹی کس طرح ہے. یہ ایک طرح کا ہم ایک مثال, ایک ایگزامپل پوری دنیا کو, کنٹری کو دے سکتے ہیں کہ مختلف ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ, مختلف زبانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر گلگت بلتستان میں ایک ہم آہنگ ماحول اور معاشرہ بھی برقرار رکھتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ پہنچے گا نفسیاتی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے, یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے.
برف پوش چوٹیوں کی چھاؤں تلے خوبانی کے برف سے سفید تر شگوفوں میں گھری چوپال میں بیٹھے ہوئے پایوں کی چسکیاں لیتے ہوئے حسن ابا اور دوسرے بلتی بزرگوں کی نوک جھونک سن کر ایسا لگتا ہے جیسے وقت کا پہیہ الٹا پھر کر صدیوں پرانے کسی دور میں چلا گیا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کی قدیم زبانوں کے اندر کس طرح سے ہزاروں برس سے کشید کردہ لوگ دانش اور مخصوص ثقافت کا خزانہ محفوظ ہے اور ملکی سطح پر اس ورثے کی شناخت اور ترویج کس قدر ضروری ہے. لیکن اس وقت اس ثروت مند ورثے کی جڑ یعنی زبان ہی کو ملکی سطح پر اپنی پہچان تسلیم کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے. ظفر سید, بی بی سی نیوز, سرمک, بلتستان.
26 مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر, 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا, جہاں ضلع چترال میں مبینہ طور پر مسجد میں گستاخی کے واقعے کے حالات کے بعد حالات اب معمول پر آ گئے ہیں. تاہم اس مبینہ گستاخی کے مرتکب شخص کے خاندان کے افراد نے آبائی علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں پناہ لی ہے جہاں پولیس انہیں تحفظ فراہم کر رہی ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
چترال سے مقامی صحافیوں نے بتایا کہ علاقے میں اب صورتحال معمول پر ہے. چند روز پہلے تک سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھاری نفری تعینات کی گئی تھی اب اسے تقریباً واپس کر دیا گیا ہے. علاقے میں پائی جانے والی کشیدگی میں بھی قدرے کمی واقع ہوئی ہے. ادھر مبینہ طور پر گستاخی کے مرتکب ذہنی بیمار شخص کے خاندان کے افراد نے اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں پناہ لے لی ہے. اس علاقے کے پولیس اہلکاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ خاندان کے ان افراد کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے اور یہاں وہ محفوظ ہیں. انہوں نے اس علاقے کا نام اس خاندان کے تحفظ کی خاطر نہیں بتایا. خاندان کے افراد میں ملزم کی بزرگ والدہ, بیوی اور بچی شامل ہیں. یہ خاندان چترال سے کوئی 80 کلومیٹر دور اپر چترال میں تورخور وادی کے ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھا. اب یہ خاندان محفوظ مقام کی جانب منتقل ہو گیا ہے. چترال کے شہری نے 21 اپریل کو نماز جمعہ کے وقت مبینہ طور پر گستاخانہ گفتگو کی تھی جس پر مقامی لوگ مشتعل ہو گئے تھے. اس شہری کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے, جسے اس موقع سے شاہی مسجد کے امام نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا. امام مسجد کا کہنا تھا کہ جب ایک جرم کے لیے قانون موجود ہے تو لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. مقامی لوگوں نے مبینہ گستاخی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا, جہاں انہوں نے پولیس تھانے پر ہلا بول دیا تھا اور توڑ پھوڑ کی تھی. مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے پھینکے تھے اور علاقے میں فرنٹیئر کور تعینات کر دی گئی تھی. ایسی اطلاعات ہیں کہ مبینہ گستاخی کے مرتکب شخص کو اس کا بھائی علاج کے لیے پشاور لے جا رہا تھا اور ایک دن کے لیے انہوں نے چترال شہر میں قیام کیا تھا, جہاں اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا تھا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
آج 3 مئی ہے اور دنیا بھر میں اس دن کو یوم آزادی صحافت کے طور پر منایا جاتا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی یوم آزادی صحافت کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے صحافتی تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں صحافی سب سے زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
اعجاز رسانی کوئٹہ شہر کے ان ٹی وی کیمرہ مینوں میں سے تھے جو سن 2010 میں یوم القدس کی ریلی پر خودکش حملے میں ہلاک ہوئے. ان کے والدین اور بچے آج بھی جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنی جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے.
بچہ میرے سے یاد نہیں جاتا,
انہیں کبھی بھی نہیں جائے گا. میں مر گیا دوسرا بات ہے, مگر مجھے یاد نہیں جائے گا میرا بچہ.
بلوچستان میں جو صحافی مارے گئے ان میں سے بعض کے خاندانوں کی حالت خراب ہے. اعجاز رسانی کے والد کہتے ہیں کہ سرکاری حکام کی جانب سے ان سے جو وعدے کیے گئے ان میں سے بہت سارے پورے نہیں ہوئے. بلوچستان میں وہ آزادی صحافت نہیں جو جدید دنیا میں رائج ہے, لیکن اس کے باوجود حالات کی خرابی کے بعد سے صحافیوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. صحافیوں کو درپیش خدشات کے پیش نظر صحافت کے عالمی دن کی مناسبت سے صحافتی تنظیموں کے زیر اہتمام ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکا مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب پہنچے اور وہاں احتجاجی مظاہرہ کیا.
صحافت پمرا تیرے ضابطے
ہم نہیں مانتے.
ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر خلیل احمد کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں صحافی سب سے زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہیں.
آج ہم اس خطے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کہ جو دنیا کا صحافت کے حوالے سے خطرناک ترین خطہ ہے, جہاں پہ گزشتہ 10 سالوں میں 40 سے زائد ہمارے ساتھی شہید کر دیے گئے ہیں. 6 ساتھی ہمارے بم دھماکوں میں شہید ہو چکے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ آپ کن حالات میں کام کر رہے ہیں.
بلوچستان میں مارے جانے والے صحافیوں کو زیادہ تر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. ان میں سے چند کو الگ کرنے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیموں نے قبول کی, جبکہ باقی کے بارے میں تاحال معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کو کس نے مارا اور وہ کیوں الگ کیے گئے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
یوم آزادی صحافت کا ذکر جاری رکھتے ہیں. پاکستان میں صحافیوں کی تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے آج روزنامہ ڈان کی صحافیوں اور تنظیموں کے ساتھ یوم یکجہتی منایا گیا. کراچی سمیت ملک کے بڑے شہروں میں ریلیاں بھی نکالی گئیں اور یہ عزم کیا گیا ہے کہ صحافی حکومت کے کسی بھی اقدام سے نہیں ڈریں گے اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
کراچی پریس کلب سے آج شام صحافی, مزدور رہنما اور انسانی حقوق کے کارکن ریلی کی صورت میں روزنامہ ڈان کے مرکزی دفتر پہنچے اور ملازمین سے اظہار یکجہتی کیا. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ایوب سرندی نے صحافیوں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ تنہا نہیں,
کہ آپ اس مشکل وقت کے اندر تنہا نہیں ہیں. کراچی سے خیبر تک ہماری تنظیم آپ کے ساتھ ہے, اور آپ پہ اگر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی یا کسی ہمارے صحافی پر کوئی کاروائی کی گئی تو ہم سراپا احتجاج ہوں گے.
صحافی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 1978 میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں بھی چند اخبارات کو بند کیا گیا, جبکہ دیگر پر سینسرشپ لگائی گئی, لیکن اس وقت بھی تحریک اٹھی تھی اور صحافی جیلوں میں گئے اور اب بھی صحافی جیل جانے کو تیار ہیں. روزنامہ ڈان کے مدیر ظفر عباس کا کہنا تھا کہ یہ جو چل رہا ہے وہ کسی خبر کا معاملہ نہیں, یہ کسی ایک مدیر یا اخبار کا معاملہ نہیں.
تو جس کو جو کارروائی کر دیے کرے. اس سے پہلے انکوائری کمیٹی بنائی گئی, ہمیں پتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی متنازع انکوائری کمیٹی ہے. ہمیں معلوم تھا جہاں اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی متنازع ہیں اور کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے. اس کے باوجود ہم نے ان سے تعاون کیا.
اس احتجاج میں مختلف صحافتی اداروں سے تعلق رکھنے والے صحافی موجود تھے. صحافی تنظیموں اختلافات کی وجہ سے صحافی بھی دھڑا بندی کا شکار ہیں. تاہم کراچی پریس کلب کے صدر سراج احمد اس صورتحال کو یوں بیان کرتے ہیں.
دیکھیں, اس میں جو میڈیا مالکان ہیں ان کا بڑا اثر ہے. وہ اپنی پالیسی ظاہر ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں, ہم اس کے باوجود اپنے کندھے مار کے اپنی کوئی چیز دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال میڈیا مالکان کے اپنے مفادات ہیں, وہ اپنے مفادات کو پہ عمل کراتے ہیں اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی آزادی کی جدوجہد چلا رہے ہیں.
دوسری جانب بلوچستان کے علاقے دالبدین میں صحافی علی رضا رند گزشتہ 1 سال سے تھانوں کا چکل لگا رہے ہیں. ان کا نام 4th schedule میں شامل کر دیا گیا ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ نے علی رضا رند کے معاملے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو بھی آگاہ کیا ہے. علی رضا کے مطابق ان کا نام خارج کرنے کے لیے وزیر داخلہ کی ہدایت دالبدین تک آئیں, لیکن سابق ضلع پولیس افسر ایسی رپورٹس بھیج کر گیا ہے جو حکام کہتے ہیں کہ تمہارے بال سفید ہو جائیں گے لیکن 4th schedule سے نام نہیں نکل پائے گا. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
اور پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے نجی ٹی وی چینل بول اور بول انٹرٹینمنٹ کے لائسنس منسوخ کر دیے ہیں. یہ قدم وزارت داخلہ کی جانب سے ان چینلز کی مالک کمپنی لبیک پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کی سیکیورٹی کلیئرنس مسترد کیے جانے کے بعد اٹھایا گیا ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی.
پیمرا کے مطابق اس فیصلے پر فوری عمل درآمد ہوگا اور کیبل آپریٹرز کو بھی ان چینلز کی نشریات فوری طور پر روکنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں, جن کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ ادارے کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بول نیوز کے میزبان اور سینئر صحافی عامر ضیاء نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا،
یہ مطلب ہے کہ وائس آف ڈسنٹ ہے، حزب اختلاف کی آواز ہے، وی آر کریٹیکل، ہم حقائق پیش کرتے ہیں، ہم حکومت اس کا چہرہ دکھا رہے ہیں اور ہم پاکستان کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے اور بار بار دی جا رہی ہے۔ معاملے کو عدالت میں لے کر گئے ہم لوگ، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اس بات کی آتھرائزیشن ملی کہ جناب ہم جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم اپنی نشریات کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور منع کیا گیا واضح طور پر کہ جی پیمرا ہمارے خلاف کارروائی نہیں کرے گی۔ ہر سطح کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کی مزاحمت کریں گے، ہمارے کارکن جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اس معاملے کے اوپر، ہم اس کو ہر فورم پر اٹھائیں گے۔
پیمرا کا کہنا ہے کہ لائسنس منسوخ کرنے کا فیصلہ اتھارٹی کے اجلاس میں سندھ کی شکایات کونسل کی سفارشات کی روشنی میں کیا گیا ہے، اور بول گروپ اپنے اصل لائسنس اور بقایاجات ادا کرنے کا بھی پابند ہے۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے کے اس فیصلے پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کی ٹیم اس معاملے کا جائزہ لے کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی۔
میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی مس مینجمنٹ ہے، اگر حکومت نے کوئی ایسی کوئی ضابطے کی کارروائی کرنی ہی تھی تو آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے، اس کو کم از کم اس موقع پہ تو اس طرح کا فیصلہ، خواہ ان کے قانونی سکم جو بھی ہو، تو میرا خیال نہیں کہ یہ گورنمنٹ کو آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ پی ایف جی اس میں کیا کرے گی، اس میں ہم دونوں فرنٹ پہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں، عدالتی جنگ بھی لڑ سکتے ہیں اور روڈوں پہ بھی لڑ سکتے ہیں۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بول ٹی وی کے لائسنس کا معاملہ تنازع کا شکار ہوا۔ گزشتہ برس بھی پیمرا نے ایگزیکٹ گروپ کے جعلی ڈگریوں کے اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اپنی شکایات کونسل کی سفارش پر ستمبر 2016 میں بول کا لائسنس معطل کر دیا تھا۔ ایک برس بعد سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کے خلاف بول کی اپیل پر حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے لائسنس بحال کر دیا تھا۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
دنیا بھر میں آج میڈیا کی آزادی کا دن جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں 17 سال گزرنے کے باوجود بظاہر یہ طے نہیں ہو سکا کہ ریاست اور میڈیا کے درمیان تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اسی بات کا جائزہ لیا ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے۔
پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں آزادی صحافت مسلسل خطرے میں قرار دی جاتی رہی ہے، کبھی فوجی آمروں، کبھی نام نہاد جمہوری رہنماؤں، اور کبھی دہشت گردی کی وبا صحافت کی آزادی پر وار کرتی رہی ہے۔ میڈیا کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات میں صحافی سیلف سینسرشپ پر مجبور ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں صحافیوں نے سب سے زیادہ یعنی 40 جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حکومتی عناصر کی جانب سے زیادہ زیر عتاب رہنے والے میڈیا کے بارے میں بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق نے گزشتہ دنوں ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست نے نجی شعبے کو منافع کی خاطر معلومات کی عوام تک رسائی کی مراد دی ہے، حق نہیں۔ انوار الحق کا مزید کہنا تھا کہ 1973 کے آئین کا آرٹیکل 5 عوام سے ریاست سے غیر مشروط بیعت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ناقدین کا پوچھنا ہے کہ کیا ریاست محض منافع کے لیے معلومات تک رسائی کا حق دیتی ہے؟ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا کے قانونی امور دیکھنے والے اہلکار جاوید کا کہنا ہے کہ میڈیا مالکان سے اکثر شکایت یہی ہے کہ وہ پیسے کی فکر تو کر رہے ہیں لیکن عوام کو مسائل کی حد تک ابہام کا شکار کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں جس طرح الیکٹرانک میڈیا نے بغیر کسی منصوبہ بندی کے گزشتہ 16 برسوں میں ترقی پائی ہے، کچھ سینئر صحافیوں کے نزدیک اصل مسئلے کی جڑ شاید یہی ہے۔ سینئر صحافی ناصر ملک کہتے ہیں،
پاکستان میں ٹیلی ویژن جو ہے اس کی ایک دم مشروم گروتھ ہو گئی، ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ جتنے چینلز ایک دم آ گئے اور جتنوں کو لائسنس مل گئے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کھیت تیار نہیں۔
قدرے آزاد سوشل میڈیا پر بھی اب حکومت نے نظر ڈالنا شروع کیا ہے۔ بلاگرز اور توہین مذہب اسی سلسلے کی کڑیاں سمجھی جاتی ہیں۔ بعض ناقدین کے مطابق پاکستان میں ریاست کا ہر کسی سے خوفزدہ ہونا شاید بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اگر خود کچھ چھپانے کا نہ ہو تو پھر یہ خوف ناپید ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر تھے سلیم قاضی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رک نک رینڈل، اور اسلام آباد میں تھے اسرار الحق۔ عظم فیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلمان سے سنیے۔
افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے حالیہ دورے کے دوران افغان صدر نے پاکستان آمد کی دعوت مسترد کر دی ہے اور افغانستان میں ہونے والے حالیہ حملوں کی ذمہ داری بھی پاکستان پر عائد کی ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کے خصوصی بینچ نے پاناما لیکس کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے لیے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے دیے گئے ناموں کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ کی وزیراعظم نے چند یورپی سیاستدانوں پہ الزام لگایا ہے کہ وہ اگلے ماہ ہونے والے عام انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی غرض سے یورپی یونین سے علیحدگی کے مذاکرات پہ دھمکی آمیز رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایران میں کوئلے کے کان میں ہونے والے زوردار دھماکے کے باعث 80 کے قریب افراد کان کے اندر پھنس گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔